आगे देखिए भाई किताब पर, फसल सिवम दर हरूफ गैर आमिला व आ शाजदा किस्मस्त अव्वल हरूफ तंबीह व आ से अस्त अला व अमा व हा दुवम हरूफ ईजाब व आ शशस्त नाम व बला व अजल व ई व जैरी व इन्ना सिवम हरूफ तफसीर व आ दो अस्त ए व अन का कौल ही ताला नादैनाहु अय्या इब्राहीम। भाई गुजश्ता सबक में मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ का बयान आपने पढ़ा था भाई, और इन्होंने आपको बतलाया कि मुनसरिफ वो है कि जिसमें दो असबाब मना सर्फ न हो, जिसमें दो असबाब मना सर्फ न हो वो मुनसरिफ है, यानी चाहे एक हो या एक भी ना हो दोनों सूरतों में वो क्या होगा मुनसरिफ, और अगर दो सबब हैं गैर इंसिराफ के तो वो गैर मुनसरिफ होगा भाई, या कोई एक सबब ऐसा पाया जाए जो दो सबबों के कायम मकाम हो तो फिर भी लफ्ज गैर मुनसरिफ हो जाएगा भाई, और गैर मुनसरिफ पर कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती। जा अनी उमरु रअयतु उमरा मरार तो भी उमारा, देखो इस पर जर भी जो आता है वो फतहा की सूरत में है, तो इस पर कसरा भी नहीं आता और तनवीन भी नहीं आती भाई। और फिर इसके बाद ये असबाब मनासर्फ इन्होंने आपको बतलाया कि नौ है भाई, अदल वसफ तानीस मारिफा उजमा जमा तरकीब वजन फेल और अलिफ नून मजीदतान। इन पर नजर रखें, एक एक को मैं बयान करता हूं भाई। अदल, अदल मैंने आपको बतलाया कि अदल का माना है फेरना, यानी सीगे की सूरत बदलना, एक सूरत से निकालकर दूसरी सूरत उसको दे देना, इसको कहते हैं अदल भाई। और अदल दो किस्म पर है, एक अदल तहकीकी और एक अदल तकदीरी। अदल तहकीकी वो है जिसकी हमारे पास कोई दलील मौजूद हो कि इस सीगे को इस शक्ल से इस शक्ल की तरफ फेरा गया है, और अदल तकदीरी वो है कि जिसमें हमारे पास कोई दलील ना हो कि इस सीगे को इस शक्ल से इस शक्ल की तरफ फेरा गया है। तकदीर का माना है फर्ज करना, तो अदल तकदीरी यानी वो अदल जिसको फर्ज कर लिया। नहवियों ने कानून बनाया था कि गैर मुनसरिफ वही लफ्ज होगा जिसमें दो असबाब मनासर्फ हों या कोई एक ऐसा सबब हो जो दो के कायम मकाम हो, लेकिन कलाम अरब में जब तलाश किया तो कुछ लफ्ज ऐसे मिले कि जिनको अरब तो गैर मुनसरिफ की तरह बोलते हैं, यानी उस पर कसरा भी नहीं पड़ते और तनवीन भी नहीं पड़ते, लेकिन उसमें एक ही सबब था, दूसरा कोई सबब ही नहीं था। तो नहवियों ने अपने कानून को बचाने के लिए कहा कि इसमें अदल को फर्ज कर लो, क्या कर लो, अदल को फर्ज कर लो। जैसे उमर, उमर एक तो आलम है, मारिफा है, नाम है, एक सबब तो है, दूसरे सबब का पता ही नहीं चल रहा था, लेकिन अरब इसको हमेशा गैर मुनसरिफ की तरह पढ़ते हैं, तो नहवियों ने कहा इसमें अदल को फर्ज कर लो कि इसमें क्या हुआ है अदल। ये पहले क्या था, हामिरुन, और फिर क्या बता दिया, उमर। तो देखो पूरी सूरत बदल दी, तो पूरी सूरत बदल दी, एक शक्ल से दूसरी शक्ल उसको दे दी, और कोई दलील मौजूद नहीं। किस दलील की बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि पहले यह आमिरुन था और फिर उमर बनाया, तो कहते हैं दलील कोई मौजूद नहीं। तो यह सिर्फ अपने कानून को बचाने के लिए नहवियों ने फर्ज कर लिया, तो यह क्या है, अदल तकदीरी। लेकिन यह ऐसा प्यारा कानून उन्होंने बनाया, यह सिर्फ अदल है जिसको वो फर्ज करते हैं, इसके अलावा और कोई चीज फर्ज नहीं करते, लेकिन ऐसा प्यारा कानून बनाया कि पूरे कलाम अरब को आप उठाकर देख लें, जो भी गैर मुनसरिफ अरब गैर मुनसरिफ की तरह पढ़ते होंगे, जिस पर कसरा या तनवीन वो नहीं पढ़ते, आप देखेंगे उसमें कोई दो सबब जरूर मौजूद होंगे या कोई एक सबब होगा जो दो के कायम मकाम होगा। तो ये अदल। आगे देखिए अगला सबब है वसफ भाई, वसफ सिफत भाई, सिफत, ये जो सिफत है जो ऐसे माना पर दलालत करती है जो किसमें पाया जाए, उसके मतबू में पाया जाए, यह भी सबब बनती है गैर मुनसरिफ होने का। अगला सबब है तानीस भाई, तानीस के अंदर मैंने आपको बतलाया था कि एक तानीस बित्ता है वो सबब बनेगी, इसी तरह तानीस मानवी वो भी सबब बनती है गैर इंसराफ का, जबकि तानीस ब अलिफ मकसूरा या तानीस ब अलिफ ममदूदा ये दो सबबों के कायम मकाम है, दो सबबों के कायम मकाम है। दो सबबों के कायम मकाम कितने सबब हैं?
तीन
सबब हैं जो कितने के कायम मकाम हैं? दो। नंबर एक तानीस बालिफ मकसूरा, नंबर दो तानीस बालिफ ममदूदा, और नंबर तीन जमा मुंतहल जुमोर। ये तीन चीजें जहां आ जाएं वहां दूसरा सबब तलाश करने की जरूरत ही नहीं, ये खुद ही दो के कायम मकाम है, तो उस लफ्ज को आपने गैर मुनसरिफ पढ़ना है। उसके बाद अगला सबब देखो मारिफा है भाई, मारिफा। मारिफा की आपने सात किस्में पढ़ी लेकिन वो सारे मुराद नहीं है, उनमें से सिर्फ आलम जो है, आलम जो दूसरे नंबर पर आ रहा है वो सबब बनता है गैर इंसिराफ का। अगला सबब है उजमा। उजमा का माना यह है कि कोई अजमी लफ्ज हो, यानी गैर अरबी जुबान का हो, अरबी लफ्ज ना हो बल्कि गैर अरबी लफ्ज हो, किसी दूसरी जुबान का लफ्ज हो जो अरबी जुबान में आ गया, तो उस पे ये सबब उजमा है। उजमा ये भी सबब बनेगा गैर इंसिराफ का। अगला सबब है जमा भाई। जमा के अंदर मैंने आपको बतलाया कि जमा मुंतहल जुमुआ का जो सीगा है वो सबब बनता है गैर इंसिराफ का, और वो दो सबबों के कायम मकाम है। और अगला सबब जो है वो है तरकीब भाई, तरकीब। देखो अगर आपको याद हो नहमीर के बिल्कुल आगाज में इन्होंने बतलाया था कि मुरक्कब दो किस्म पर है, एक मुरक्कब मुफीद और एक मुरक्कब गैर मुफीद। तो वहां उन्होंने बयान किया था कि मुरक्कब गैर मुफीद तीन किस्म पर है, एक मुरक्कब इजाफी है, एक मुरक्कब बिनाई है और एक मुरक्कब मना सर्फ है। कितनी किस्में? तीन किस्में। एक मुरक्कब इजाफी जो मुजाफ और मुजाफिले से मिलकर बने, एक मुरक्कब बिनाई जैसे अहादा आशारा, और यहां पर ये असल में था अहादुन व आशारुन, तो यहां वाव था, वो वाव जो है उसको हजफ कर दिया और इन दोनों लफ्जों को मिलाकर जोड़ दिया और ये मबनी बन गया सारा अहादा आशारा। इसको इसी तरह पढ़ना है, इस पर कोई इसमें आगे कोई तब्दीली नहीं आएगी भाई। और तीसरी किस्म मुरक्कब की थी मुरक्कब मना सर्फ। मुरक्कब मना सर्फ वो था जहां दो लफ्जों को जोड़कर एक लफ्ज बना लेते हैं और उसको गैर मुनसरिफ की तरह इस्तेमाल करते हैं, जैसे बाला बक्का। ये बाल एक बुत का नाम था जिसकी लोग इबादत किया करते थे, और बक्कुन बादशाह का नाम था जिसने एक शहर बसाया, तो उस शहर का नाम ही उस बुत और बादशाह के नाम को मिलाकर बाला बक्का रख दिया गया, और बाला बक्का अब इसको सारे को जोड़कर एक लफ्ज बना दिया। तो इसके आखिर में जब अब एराब पढ़ेंगे तो वो गैर मुनसरिफ वाला पढ़ेंगे भाई, क्योंकि एक आलम हो गया, नाम है शहर का, नाम है आलम है, और दूसरा ये मुरक्कब मना सर्फ है, तो यहां तरकीब आ गई। तरकीब यानी दो लफ्जों को जोड़ा गया है, तो एक आलम और एक तरकीब, ये दो चीजें इसमें जमा हो गई। तो हालत रफी में कहेंगे बाला बक्कु, देखो तनवीन नहीं है भाई, गैर मुनसरिफ है, और हालत नस्बी में कहेंगे बाला बक्का, और हालत जरी में भी कहेंगे बाला बक्का। तो बाला बक्का हालत जरी में, ये जो इस पर फतहा आ रहा है ये जर ही है भाई, इसके गैर मुनसरिफ का जर की सूरत में आता है, फतहा की सूरत में आता है। तो ये है तरकीब। जे देखा एक तो बाला बक्का में दो सबब क्या हैं, एक आलम है और दूसरा तरकीब है, दो लफ्जों को जोड़कर एक बनाया गया है भाई। और अगला सबब है वजन फेल भाई। वजन फेल यानी फेल वाला वजन हो और इसम के अंदर आ जाए तो ये भी सबब बनेगा गैर इंसिराफ का। तो जैसे जुरीबा, किसी का नाम ही मसलन जुरीबा रख दिया गया। अब देखो एक तो ये आलम बन गया और दूसरा जुरीबा फुइला फेल का वजन आ गया, तो ये लफ्ज क्या बन जाएगा? गैर मुनसरिफ होगा भाई। और इसी तरह एक अगला सबब जो है अलिफ नून मजीदतान है, कि अलिफ नून जो है वो आए और जायद हो, यानी हरूफ असली ना हो, دیکھو مزیدتان یعنی زائدتان یہ دونوں کیا ہوں
زائد
ہوں حروف اصلی نہ ہوں. اگر حروف اصلی ہیں الف اور نون پھر وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بنیں گے بلکہ کیا ضروری کہ دونوں زائد ہوں تو پھر یہ غیر انصراف کا سبب بنیں گے. جیسے عثمان بھائی اب یہ نام ہے ایک علمیت ہے اور ایک الف نون اس کے آخر میں زائد آ رہا ہے اس کا مادہ کیا ہے عین سا اور میم تو الف نون زائد ہیں حروف اصلی نہیں ہیں تو دو سبب آ گئے ایک علم ہے اور ایک الف نون مزیدتان تو یہ غیر منصرف ہے. بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد انہوں نے کچھ مثالیں ذکر کی تھیں بھائی اور آخر میں نے ایک قیمتی بات آپ کو بتلائی تھی کہ یاد رکھو کبھی بھی علم اور وصف ایک لفظ میں جمع نہیں ہو سکتے اس لیے کیونکہ علم جو ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید اس سے آپ کے ذہن میں زید ہی آئے گا عمر یا بکر نہیں آئیں گے. تو نام جو ہوتا ہے علم جو ہوتا ہے وہ کسی معین ذات پر دلالت کرتا ہے جبکہ وصف وصف مثلا العالم یا التاجر تو العالم یہ تو زید بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے یا التاجر یہ زید بھی ہو سکتا ہے بکر بھی ہو سکتا ہے خالد بھی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو سکتا ہے. تو وصف جو ہے وہ بھی ذات پر دلالت کرتا ہے لیکن ذات غیر معین پر. تو علم دلالت کرتا ہے ذات معین پر اور وصف دلالت کرتا ہے ذات غیر معین پر تو یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. جیسے سردی اور گرمی ایک دوسرے کی ضد ہیں. سردی اور گرمی جیسے جمع نہیں ہو سکتی سردی ہے تو گرمی نہیں اور گرمی ہے تو سردی نہیں. اسی طرح کوئی لفظ اگر علم ہے تو پھر وہ وصف نہیں اور اگر وصف ہے تو پھر علم نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی. آگے دیکھیے بھائی کہتے ہیں فصل سوم در حروف غیر عاملہ تیسری اور آخری فصل آ گئی بھائی نحمیر کی. اس میں وہ حروف غیر عاملہ بیان کریں گے. کچھ حروف ہیں جو مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں لیکن وہ عمل نہیں کرتے وہ عمل نہیں کرتے. تو عمل نہیں کرتے یعنی کسی کو رفع نصب یا جر نہیں دیتے یا فعل کے اندر رفع نصب یا جزم وہ نہیں دیتے بھائی. تو یہ حروف غیر عاملہ ہے نام سے پتہ چل رہا ہے غیر عاملہ عمل نہ کرنے والے تو ان کا بیان کرنے لگے ہیں. اور یہ آپ کو بتلائیں گے کہ یہ 16 قسم کے ہیں. یہ حروف غیر عاملہ کتنی قسمیں ہیں 16. دیکھیے بھائی کتاب پر کہتے ہیں فصل سوم در حروف غیر عاملہ تیسری فصل در حروف غیر عاملہ. غیر عاملہ حروف کے بیان میں یوں کہیں تیسری فصل ان حروف کے بیان میں جو عمل نہیں کرتے. وہاں 16 قسم است 16 کا معنی ہے 16 وہاں 16 قسم است اور وہ 16 قسم پر ہے. کتنی قسم پر 16 قسم پر 16 تعداد نہیں ہے 16 ان کی قسمیں ہیں بھائی. پھر ہر قسم میں کئی کئی حروف ہیں بھائی. کہتے ہیں اول حروف تنبیہ پہلا جو ہے وہ حروف تنبیہ بھائی. وآن سہست اور وہ تین ہیں الا و اما و ہا. پہلی قسم کیا حروف غیر عاملہ کی حروف تنبیہ اور وہ تین ہیں الا اما اور ہا. بس مزید تفصیل بیان نہیں کی صاحب نحمیر نے اس لیے کیونکہ یہ مختصر کتاب ہے ابتدائی طلباء کے لیے تو بس تعارف کرواتے چلے جا رہے ہیں کہ طالب علم کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ان چیزوں کا نام یاد رہ جائے تھوڑی مختصر سی کوئی بات اس کے ذہن میں رہ جائے. اگلی کتابوں میں پھر ہدایت النحو اور کافیہ وغیرہ میں خوب تفصیل آ جاتی ہے ہر چیز کی. تو یہاں وہ مختصر تعارف کراتے جا رہے ہیں تو ہم بھی اسی طرح مختصر ہی چلیں گے اور کوئی ایک آدھ ضروری بات میں ذکر کرتا جاؤں گا باقی تفصیل اگلی کتابوں میں آئے گی. تو پہلی قسم جو ہے حروف تنبیہ ہے بھائی اور وہ تین ہیں الا اما اور ہا. تنبیہ کا معنی ہے دوسرے کو متنبہ کرنا یعنی اس کو بیدار کرنا کہ وہ کہیں غافل نہ ہو غفلت میں کوئی بات گزر نہ جائے اور اس کی توجہ ہی نہ ہو. مثلا آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں کہ زید کھڑا ہے تو اب کہیں ایسا نہ ہو اس کی توجہ نہ ہو اور آپ بات کریں اور وہ بات گزر گئی اور اس کو پتا بھی نہ چلا تو آپ پھر حرف تنبیہ شروع میں لاتے ہیں اور کہتے ہیں الا زید قائم देखा ये अल्लाह ने क्या किया, दूसरे को मुतवज्जे कर दिया, मुतनब्बेह कर दिया और वो मुतवज्जे हो गया आपकी तरफ। और जब मुतवज्जे हो गया अब आपने कह दिया ज़ैदुन क़ाइमुन। तो उर्दू में इसका कोई मुतरादिफ नहीं है, उर्दू में इसके मुख्तलिफ मौके के मुताबिक तर्जमा किया जाता है। कभी इसका तर्जमा करते हैं सुनो अला ज़ैदुन क़ाइमुन, सुनो ज़ैद खड़ा है। कभी इसका तर्जमा करते हैं आगाह रहो के साथ अला ज़ैदुन क़ाइमुन, आगाह रहो ज़ैद खड़ा है। और कभी इसका तर्जमा खबरदार के साथ करते हैं मौके के मुताबिक, मौके के मुताबिक अला ज़ैदुन क़ाइमुन, खबरदार ज़ैद खड़ा है। तो मौके के मुताबिक कहीं पर नरमी वाला मौका है तो वहां सुनो ज़ैद खड़ा है, और कहीं सख्ती वाला मौका है तो कहते हैं खबरदार ज़ैद खड़ा है। मसलन कोई शख्स आप पर हमला करने लगा तो अब आप उसको खबरदार करना चाहते हैं और ज़ैद आपका साथी है और वो बड़ा ताकतवर इंसान है, तो आप उसको क्या कहते हैं अला ज़ैदुन क़ाइमुन, खबरदार ज़ैद खड़ा है, यानी अगर मुझे हाथ लगाया तो तुम्हारी खैर नहीं। तो देखा मौके के मुताबिक होगा, मौके के मुताबिक। और कभी वैसे किसी को मुतवज्जे करना है कहीं गफलत में बात गुजर ना जाए। तो ये तीन हरूफ हैं अला अमा और हा। अमा भी इसी तरह है अमा ज़ैदुन क़ाइमुन, सुनो ज़ैद खड़ा है। और हा हा ये भी तंबीह के लिए इस्तेमाल होती है और ये उमूमन ये अस्माए इशारा के शुरू में आती है। हाजा, ये जो हाजा है इसमें जा है इसमें इशारा, और ये जो हा साथ आपने जोड़ी है ये तंबीह वाली है, यही हा जो अभी हम पढ़ रहे हैं। हाजा असल में इसमें इशारा क्या है जा, और ये हा कौन सी जोड़ दी साथ तंबीह वाली। तो अगर आपसे कोई इसमें इशारा पूछे, जैसे साहिब नहमीर ने भी आपको अस्मा इशारा गिनवाए थे जा जी जिही ती तिही वगैरह, भाई बात समझ में आ गई। तो वहां देखा इसमें इशारा असल में जा और जिही हैं, इनके साथ हा तंबीह वाली जोड़कर हाजा और हाजिही पढ़ते हैं। दोवम हरूफ ईजाब, दूसरी किस्म है हरूफ गैर आमिला की हरूफ ईजाब। वहां शशस्त और वो छह हैं हरूफ ईजाब, भाई जवाब देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कोई आपसे बात करता है या कोई सवाल पूछता है तो आप जवाब में ये हरूफ ईजाब इस्तेमाल करते हैं। तो कहते हैं वह दोवम हरूफ ईजाब वहां शशस्त और वो छह हैं नाम व बला व अजल व ई व जैरी, जैरी और जैरा दोनों तरह सही है भाई, व जैरी व इन्ना, ये क्या है हुरूफ ईजा, ये जवाब देने के लिए आते हैं। मसलन आपसे किसने पूछा हल ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है, आप कहते हैं नाम, देखा आपने उसकी बात का जवाब दिया कि हां ज़ैद खड़ा है। और ये सब एक जैसे हैं, सिर्फ बला में थोड़ा फर्क है। बला 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 का माना है क्यों नहीं, नाम का माना है हां, अजल का माना भी है हां, ई का माना भी है हां, जैरी का माना भी हां, इन्ना का माना भी हां। मसलन आपसे किसने पूछा हल ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है, आप कहते हैं नाम। आप यह भी कह सकते हैं अजल, अजल का भी क्या माना हां। आप यह भी कह सकते हैं ई, लेकिन ई के साथ कसम मिलाना जरूरी है, फिर ई वल्लाही हां अल्लाह की कसम, उसने कहा क्या ज़ैद खड़ा है, आपने कहा हां अल्लाह की, मौके के मुताबिक भाई। और फिर जैरी इसका भी यही माना, इन्ना भी इसी तरह है उसका भी यही माना है, लेकिन ये किसी जुमले के साथ इसके साथ आगे जुमला जोड़ते हैं अमूमन। उसने क्या कहा हल ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है, आप कहते हैं इन्ना ज़ैदुन क़ाइमुन, इन्ना हां ज़ैद खड़ा है। और अगर इन्ना पर वक्फ करना है तो फिर इसके साथ हा भी जोड़ देते हैं। आप सिर्फ इन्ना जवाब में कहना चाहते हैं, जुमले को नहीं जोड़ना चाहते, तो फिर हा भी जोड़ते हैं। उसने कहा हल ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या ज़ैद खड़ा है, आप कहते हैं इन्ना, देखो हा आवाज आ रही है आपको हा की, उसने क्या कहा हल ज़ैदुन क़ाइमुन, आप क्या कहते हैं इन्ना इन्ना। तो ये जवाब देने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। हां बला का माना है क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये इसका जरा माना बाकियों से मुख्तलिफ है। ये नफी के जवाब में आएगा जब सवाल में क्या हो नफी, और इसका माना है बला का माना है क्यों नहीं, क्यों नहीं। मसलन قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تمام ارواح کو اللہ نے جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے جواب میں کیا کہا؟ بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہمارے رب ہیں. تو یہاں دیکھو سوال میں تھی نفی، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، بلا، بلا نے کیا کیا، اس نفی کو ختم کر کے اس بات کے ساتھ جواب دیا، الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، اگر اس کا جواب دے دیا جائے نعم تو مانا ہوگا ہاں آپ ہمارے رب نہیں ہیں، آپ ہمارے رب نہیں. یعنی نعم وغیرہ کے ساتھ جو وہ جیسا کلام ہو اس کو ویسا ہی ثابت کر دیتے ہیں، اگر وہ نفی ہے تو نفی کے ساتھ ثابت کرتے ہیں، اگر مثبت ہے تو مثبت ثابت کر دیتے ہیں. مثلا ازید قائم، کیا زید کھڑا ہے، نفی ہے یا مثبت کلام ہے؟ نفی تو نہیں ہے اس کے اندر، تو اس زید کے قیام کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ زید کے لیے قیام ثابت ہے، آپ نے کہا نعم، یعنی زید کے لیے قیام ثابت ہے. یا کسی نے پوچھا ازید لیس بھی موجود، کیا زید موجود نہیں ہے، دیکھو نفی کے ساتھ سوال ہے، آپ جواب میں کہتے ہیں نعم، کیا مانا، ہاں زید موجود نہیں، یعنی نعم وغیرہ میں اگر ماقبل میں اس بات ہے تو جواب بھی کیا ہے اسی اس بات کو ثابت کر دیں گے، اور اگر ماقبل میں نفی ہے تو جواب میں بھی وہی نفی ثابت ہو جائے گی. جبکہ بلا میں، بلا وہاں آئے گا جہاں سوال میں نفی ہو، اور یہ اس نفی کو ختم کر کے اس کا جواب کس کے ساتھ کر دے گا ثابت، اس بات کے ساتھ، جیسے تمام ارواح کو اللہ نے جمع کر کے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، دیکھو سوال میں نفی ہے، نفی ہے، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا بلا، کیوں نہیں، یعنی آپ ہمارے رب ہیں. دیکھا اس نفی کو ختم کر کے اس بات کے ساتھ جواب بن گیا، بات سمجھ میں آ گئی. تو یہ ہیں حروف ایجاب. سوم حروف تفسیر، تیسرا ہے وہ حروف تفسیر ہے. وہاں دو است اور وہ دو ہیں، اے و ان، ایک اے ہے اور ایک ان ہے. ان کے ذریعے یاد رکھو کوئی مشکل یا کوئی مبہم چیز ہو، مبہم لفظ ہو یا مبہم بات ہو، اس کی تفسیر کی جاتی ہے. اس کی کیا کی جاتی ہے؟ تفسیر. مثلا آپ نے کہا، ایک آدمی سے کہا ہاذا غزنفرن، یہ کیا ہے؟ غزنفر ہے. اب وہ حیران ہوا کہ غزنفر کس کو کہتے ہیں، دیکھا ایک لفظ ہے اس کا معنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو آپ تفسیر ای کے ذریعے تفسیر کرتے ہیں، ای اسد، یعنی کہ شیر، ای اسد، دیکھا یہ ای نے کیا کیا، تفسیر کی، معنی بیان کیا کس کا، غزنفر کا، اور بتلایا کہ غزنفر کا کیا معنی ہے، اسد ہے، یعنی شیر ہے. تو ای حرف تفسیر ہے، کوئی مبہم بات ہو، کوئی مبہم شخص ہو یا کوئی مبہم چیز ہو، ای کے ذریعے اس کی تفسیر کی جاتی ہے. اسی طرح ان جو ہے، ان کے ذریعے بھی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن ان کے ذریعے قول کی تفسیر ہوتی ہے، جو چیز قول کے معنی میں ہے، یعنی بات، بات جو بات کہی گئی اس کی تفسیر کس کے ذریعے کی جاتی ہے، ان کے ذریعے. جبکہ ای کے ذریعے کوئی بھی مبہم چیز ہو اس کی تفسیر کرتے ہیں. مثلا میں آپ سے کہتا ہوں قال زید، زید نے کہا، آپ حیران ہوئے کہ کون زید، آپ کا ایک ساتھی ہے، آپ کو اس کی کنیت کا پتا ہے، ابو عمر ہے اس کی کنیت، اسی نام سے وہ مشہور ہے، میں نے اصل نام ذکر کر دیا تو اب آپ کو پتا نہیں چلا کہ کون بھائی، کس کی آپ بات کر رہے ہیں، میں نے کہا قال زید، زید نے کہا، آپ کو پتا نہیں چل رہا، میں آگے اس کی تفسیر کرتا ہوں، ای ابو عمر، یعنی ابو عمر نے، کس نے کہا، اب آپ سمجھ گئے، اچھا اچھا ابو عمر کی بات آپ کر رہے ہیں. تو قال زید، زید میں کیا تھا آپ کے لیے، ابہام تھا، بات واضح نہیں تھی، ای نے آ کر اس کی تفسیر کر دی. تو ای کے ذریعے کسی بھی چیز کی تفسیر کی جاتی ہے، لیکن ان اس کے ذریعے ایسی چیز کی تفسیر کی جائے جو قول ہو یا قول کے معنی میں ہو. جیسے دیکھو مثال آگے آ رہی ہے، کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالی کا قول ہے، نادیناہ، ہم نے ان کو آواز دی، ان یا ابراہیم، یعنی اے ابراہیم، ہم نے ان کو آواز دی، یعنی اے ابراہیم کس طرح آواز دی؟ تو آگے ان کے ساتھ تفسیر کر دی، ہم نے ان کو ندا دی، ہم نے ان کو آواز دی، اور ندا میں کوئی بات کہی جاتی ہے تو ندا کی آگے قرآن میں اللہ تفسیر فرماتے ہیں، ان یعنی کہ یا ابراہیم ہم نے یہ کہا، ہم نے ان کو ندا دی، یعنی یا ابراہیم کہا بھائی، تو ان کے ذریعے بھی تفسیر آتی ہے، لیکن تفسیر کس کی؟ صرف جو قول ہو یا جو چیز قول کے معنی میں ہو بھائی. تو حروف تفسیر یہ دو ہیں، ای اور ان، چہارم حروف مصدریہ. چوتھی قسم جو ہے حروف غیر عاملہ کی وہ حروف مصدریہ ہیں، وآن سے است، اور وہ تین ہیں، ما ان اور انا، ما ان اور انا، یہ تین حروف مصدر ہیں، یہ ما اور ان یہ فعل پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، اور فعل مضارع پر جب ان آئے تو اس کو نصب بھی دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ نصب بھی. اور انا یہ وہی حرف مشبہ بالفعل ہے جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم کو نصب دیتے ہیں اور اپنی خبر کو رفع دیتے ہیں، خبر کو، جیسے انا زیدن قائمون، یقیناً زید کھڑا ہے، تو یہ انا جو ہے جملے کو جملہ ہی رکھتا ہے اور اس میں صرف تاکید پیدا کر دیتا ہے، اس میں زور پیدا کر دیتا ہے، جبکہ انا جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے، انا وہ اس کو مصدر بنا دیتا ہے. تو حروف مصدر کتنے؟ تین، ما، ان اور انا. ما اور ان فعل پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتے ہیں، اور انا یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. یہاں آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ بات چل رہی ہے حروف غیر عاملہ کی جو عمل نہیں کرتے، اور ان تو فعل مضارع کو نصب دیتا ہے، اور انا بھی عمل کرتا ہے، اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اور خبر کو رفع دیتا ہے، تو بات تو چل رہی ہے حروف غیر عاملہ کی، اور یہاں تو یہ حروف کیا کرتے ہیں؟ عمل کرتے ہیں باقاعدہ. تو جواب یہ کہ ان میں سے ما جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، ان فعل مضارع پر داخل ہو تو نصب دیتا ہے، فعل ماضی یا امر پر داخل ہو تو نصب نہیں دیتا. اسی طرح انا اس کے ساتھ جب ما جڑ جائے، ما کافا، تو پھر انا ما یہ بھی عمل نہیں کرتا. تو چونکہ یہ بھی بعض صورتوں میں بالکل عمل نہیں کرتے، اس لیے ان کو کہاں پر ذکر کر دیا؟ حروف غیر عاملہ میں. اور نیز اس لیے کیونکہ حروف مصدریہ شمار کروا رہے ہیں، تو بعض صورتوں میں بے شک یہ عمل کرتے ہیں لیکن یہ حروف مصدر ہیں، تو ساروں کو اکٹھا ذکر کر دیا، اگرچہ ان میں سے بعض صورتوں میں عمل کرتے ہیں. تو حروف مصدریہ تین ہیں بھائی، ما، ان اور انا. تو کہتے ہیں چہارم حروف مصدریہ، چوتھی قسم جو ہے حروف مصدریہ ہیں، و آ سے است، اور وہ تین ہیں، ما و ان و انا. ما و ان در فیل دروند، تا فیل بمانے مصدر باشد. ما اور ان جو ہے در فیل روند، وہ فیل میں داخل ہوتے ہیں، یعنی فیل پر آتے ہیں، تا فیل بمانے مصدر باشد، تاکہ فیل مصدر کے معنی میں ہو جائے. پنجم حروف تحزیز، پانچویں قسم ہے حروف تحزیز. تحزیز کا معنی ہے ابھارنا، ابھارنا کسی کو، کسی کام پر ابھارنا. تو کہتے ہیں پنجم حروف تحزیز، و آ چہار است، اور وہ چار ہیں، اللہ و حلا و لو لا و لو ما. جی یہ چار حروف تحزیز ہیں. تحزیز کا معنی ہے ابھارنا، یہ کسی کو کسی کام پر ابھارنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. مثلا آپ کسی سے کہتے ہیں، حل لا تضرب زیدن، آپ زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتے؟ یعنی آپ کو اس کی پٹائی کرنی چاہیے. حل لا تضرب زیدن، عبارت پر غور کر رہے ہیں بھائی؟ حل لا تضرب زیدن، آپ زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتے؟ دیکھا آپ ابھار رہے ہیں، یعنی آپ کو اس کی پٹائی کرنی چاہیے. تو فعل مضارع پر جب داخل ہوں تو یہ فعل پر ابھارنے کا کام کرتے ہیں، اس لیے ان کو حروف تحزیز کہتے ہیں. تحزیز کا کیا معنی؟ ابھارنا، ابھارنا. اور اگر یہ فعل ماضی پر داخل ہوں تو ان کو حروف تندیم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ انہی حروف کو اگر یہ فعل ماضی پر داخل ہوں تو پھر یہ حروف، یعنی دوسرے کو شرمندہ کرنا، اس کو ملامت کرنا، माजी पर जब दाखिल हों तो फिर यह मलामत करने का फायदा देंगे, उभारने का फायदा नहीं। मसलन हल्ला जरबता जैदन, जरबता देखो फेले माजी में ले आया, हल्ला जरबता जैदन, तूने जैद की पिटाई क्यों नहीं की, आप उसको मलामत कर रहे हैं, उसको शर्मिंदा कर रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, जब माजी पर दाखिल हो हुरूफ तंदीम कहते हैं, नदामत से है, नदामत से हुरूफ तंदीम भाई। तो हुरूफ तहजीज अगर मुजारे पर दाखिल हो तो फिर क्या माना अदा करते हैं, उभारने का यानी तहजीज का, और माजी पर दाखिल हो तो मलामत का, मलामत का फायदा देते हैं, गोया आप उसको मलामत कर रहे हैं। हल्ला जरबता जैदन, तुमने जैद की पिटाई क्यों नहीं की भाई, माना समझ में आ गया। तो कहते हैं पंजुम हरूफ तहजीज व आ चहार अस्त, और वो चार हैं अल्लाह व हल्ला व लौला व लौमा, ششم حروف توقع, छठी किस्म है حروف توقع, و آ قد است, और वो قد है, सिर्फ एक حرف है قد, इसको حرف توقع कहते हैं, حرف توقع। याद रखो ये जो قد है ये जब माजी पर दाखिल हो तो तहकीक का फायदा देता है, मसलन قد ضرب زيد, वैसे मैं कहता हूं जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की है, जैद ने पिटाई, इसी पर मैं कद ले आया, कद जराबा जैदुन, तहकीक जैद ने पिटाई की है, यानी यह पक्की बात है कि जैद ने पिटाई की है। देखो इसने तहकीक की फायदा दे दिया, कलाम को पक्का कर दिया, और नीज ये माजी को, माजी को ये हाल के करीब कर देता है। जराबा जैदुन का माना है जैद ने पिटाई की, हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले की हो, हो सकता है एक महीना पहले की हो, इस जराबा जैदुन ने सिर्फ इतना बताया कि जैद ने पिटाई की है, कब की है यह तफसील नहीं, इतना बताया कि जमाने माजी में की है, हो सकता है करीब के जमाने में हो सकता है दूर, लेकिन जब इस पर कद दाखिल हो जाए तो यह माजी को हाल के करीब कर देता है। तो कद जराबा जैदुन का माना है जैद ने पिटाई की है, यानी जमाने करीब में, या यूं कहो जैद ने अभी पिटाई की है कुछ देर पहले ही, जैद ने कद जराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की है। जराबा जैदुन का क्या तर्जमा था, जैद ने पिटाई की है, का लफ्ज नहीं बोलना है, बोलेंगे तो ये करीब की बात हो गई, ये यूं कहें, देखो यहां दोनों एहतमाल, जैद ने पिटाई की हो सकता है करीब के जमाने में हो, अगर करीब के जमाने में हो तो आप कह सकते हैं जैद ने पिटाई की है, ये है क्या बतला रहा है, करीब का जमाना, और अगर बईद है तो आप कह सकते हैं जैद ने पिटाई की थी, देखा ये थी का लफ्ज क्या बताएगा, बईद काफी अरसा गुजर चुका है, पहले पिटाई की थी, तो आप ना था को साथ जोड़ें और ना है को साथ जोड़ें, माजी मुतलक रखें माजी को, जाराबा जैदुन, जैद ने पिटाई की, लेकिन फिर जब मैंने इस पर कद दाखिल कर दिया, इसने इसको, इसमें एक तो तहकीक का फायदा दिया और एक इसको हाल के करीब कर दिया, यानी अभी करीब की बात है, तो कद जाराबा जैदुन इसका तर्जमा करेंगे जैद ने पिटाई की है, या यूं कहें जैद ने अभी पिटाई की है, बात समझ में आ गई, यानी करीब के जमाने में। तो कद जब माजी पर दाखिल हो दो फायदे देता है, एक तहकीक का और एक तकरीब का, यानी उसको माजी को हाल के करीब कर देता है। फिर दोहराएं, कद जब फेले माजी पर दाखिल हो तो कितने फायदे देता है, दो, एक तहकीक का और दूसरा हाल के करीब करने का फायदा देता है। जबकि मुजारे पर जब यह कद दाखिल होता है तो मुजारे पर कभी वो तकलील का फायदा देता है और कभी तहकीक का, कभी तकलील का, यानी कम कम एक चीज के कम होने के बारे में बताता है। जैसे यज़रिबु ज़ैदुन, तर्जमा करें यज़रिबु मुजारे है, यज़रिबु ज़ैदुन, जैद पिटाई करता है या पिटाई कर रहा है या पिटाई करेगा, जो भी आप तर्जमा कर लें, यज़रिबु ज़ैदुन, जैद पिटाई करता है, यज़रिबु ज़ैदुन, जैद पिटाई करता है, इस मुजारे पर कद ले आए, कद यज़रिबु ज़ैदुन, अब यह तकलील का फायदा देगा, यानी कभी कभार जैद पिटाई करता है, यानी हमेशा नहीं करता, कभी कभार, देखो कम होने का माना अदा किया, तकलील पैदा कर, तकलील कर दी उसके अंदर भाई, तो मुजारे पर जब कद दाखिल हो किस चीज का फायदा देता है, तकलील का। और तर्जमा कैसे करेंगे, कभी कभार कद यज़रिबु ज़ैदुन, क्या तर्जमा होगा, जैद कभी कभार पिटाई करता है, या कद यजीउ ज़ैदुन, तर्जमा करें
कभी कभार ज़ैद आता है,
हाँ कभी कभार ज़ैद आता है, कद यजीउ ज़ैदुन। तो मुजारे पर कद दाखिल हो तो वो तकलील का फायदा देता है और कभी तहकीक का भी फायदा देता है। कद यजी उज़ैदुन तहकीक के लिए हो तो माना होगा तहकीक जैद आता है, तहकीक जैद
आता,
तो यही कद मुजारे पर दाखिल हो कभी तहकीक का फायदा देता है और कभी तकलील का फायदा देता है। ज्यादातर यह तकलील के लिए इस्तेमाल होता है, कभी कभी तहकीक के लिए भी आ जाता है मुजारे में। तो कद का लफ्ज माजी में दाखिल हो तो क्या फायदा देता है, तहकीक का और तकरीब इलल हाल का, और अगर मुजारे पर दाखिल हो तो तकलील का या तहकीक का फायदा देता है। सवाल, फिर इसको हर्फ तवक्को क्यों कहते हैं, तवक्को का तो क्या माना, उम्मीद, उम्मीद नाम तो इसका हर्फ तवक्को है और यहां उम्मीद की तो कोई बात नहीं हुई। जवाब ये कि ये उमूमन कद वहां इस्तेमाल करते हैं जहां सुनने वाले को एक खबर की उम्मीद हो, क्या हो, एक खबर की उम्मीद हो। मसलन उसको उम्मीद है कि जैद आएगा, उसको उम्मीद है जैद आएगा, अब आप उसको कहते हैं कद यजी उज़ैदुन, कभी कभार जैद आता है, देखो उसको उम्मीद थी इस खबर की, या उसको उम्मीद थी कि जैद ने क्या की होगी, पिटाई की होगी, अब आप उसको कहते हैं कद ज़ारबा ज़ैदुन, तहकीक जैद ने पिटाई की है। तो चूंकि जो सुनने वाला है उसको इस खबर की उम्मीद होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हर्फे तवक्कुअ कहते हैं, तवक्कुअ का माना है उम्मीद भाई, उम्मीद। बात समझ में आ गई भाई, तो शशुम हरूफ तवक्को, छठी किस्म जो है हरूफ गैर आमिला की वह हरूफ तवक्को है, वो हर्फ तवक्को है, वह आ कद अस्त और वो कद है, बराए तहकीक दर माजी, ये तहकीक के लिए होता है माजी में, वह बराए तकरीब माजी बहाल और माजी को हाल के करीब करने के लिए, वह दर मुजारे बराए तकलील और मुजारे में ये तकलील के लिए होता है, यानी ज्यादातर कभी कभी मुजारे में भी ये तहकीक के लिए आता है। हफ्तुम हरूफ इस्तेफाम, सातवीं किस्म है हरूफ इस्तेफाम भाई, व आसे अस्त और वो तीन है हरूफ इस्तेफाम, मा हमजा व हल, मा है हमजा है और हल। मसलन आप अरबी में कहते हैं मस्मू का, मा असल में था मा इस्मू का, मा इस्मू का, तो फिर ये हमजा वसल दरमियान से गिर जाता है और अलिफ भी मा का गिर जाएगा, तो मस्मू का आपका क्या नाम है, तो ये मा किस लिए आता है, इस्तेफाम के लिए। इसी तरह हमजा भी इस्तेफाम के लिए आता है, अज़ैदुन क़ाइमुन, अज़ैदुन क़ाइमुन, क्या जैद खड़ा है, और हल भी इस्तेफाम के लिए आता है, हल ज़ैदुन क़ाइमुन, क्या जैद खड़ा है। तो ये मा हमजा और हल ये तीनों किस लिए आते हैं, इस्तेफाम के लिए, यानी सवाल पूछने के लिए। लेकिन यहां उलमा फरमाते हैं मुसन्निफ से तसामुह हुआ और गफलत हुई कि उन्होंने मां को भी साथ यहां जिक्र कर दिया। बात किसकी चल रही है, हुरूफ इस्तेफाम की, हुरूफ इस्तेफाम सिर्फ दो हैं, एक हमजा है और एक हल, और ये जो मां को साथ जिक्र किया ये मां सवाल पूछने के लिए जरूर इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हर्फ नहीं है, ये इसम है, ये क्या है, मां इसम है, और बहस किसकी चल रही है, हुरूफ की, तो यहां बेतवज्जो ही में मां को भी वो साथ जिक्र कर गए। बात समझ में आ गई, तो कहते हैं हफ्तुम हरूफ इस्तेफाम, सातवीं किस्म जो है हरूफ इस्तेफाम है, वह आस से अस्त और वो तीन हैं, तीन नहीं है बल्कि कितने हैं, दो हैं, मा ये मा क्या है, इसम है, हमजा व हल, और हमजा और हल ये हरूफ इस्तेफाम है। हश्तुम हरूफ रदा, आठवीं किस्म है हरूफ रदा, रद उन रा दाल आइन, रद उन का माना है डांटना, डांटना, तो आठवीं किस्म है हरूफ रदा जो डांटने के लिए आए, वह आ कल्ला अस्त और वो कल्ला है, कल्ला अस्त, बमाने बाजगर्दानीदन, बाजगर्दानीदन यानी मना करना, क्या माना है, मना करना, مثلاً کوئی شخص آپ سے کہتا ہے زیدن یبغضک، زیدن یبغضک، زید آپ سے بغض رکھتا ہے، یعنی دل میں آپ کے خلاف کینہ ہے، نفرت ہے، دشمنی ہے زید کے دل میں، تو اس نے کیا کہا؟ زیدن یبغضک، زید آپ سے بغض رکھتا ہے. آپ کہتے ہیں کلا، یعنی ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہے، زید مجھ سے بغض نہیں رکھتا. تو دیکھو اس نے جو بات کی تھی آپ نے جواب میں اس کو ڈانٹ دیا اور اس کی بات کو رد کر دیا. تو باز گردانیدن کا کیا معنی ہے؟ رد کرنا، منع کرنا. تو یہ حرف ردا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ڈانٹنے کے لیے آتا ہے. تو کہتے ہیں ہاشتم حروف ردا و آ کلاست، اور وہ کلا ہے بمانے باز گردانیدن، اس کا کیا معنی ہے؟ منع کرنا. تو بمانے باز گردانیدن یعنی منع کرنا، یوں کو رد کرنا، کسی کو رد کرنا. وہ بمانے حقن نیز آمداست، اور یہ جو کلا ہے یہ حقن کے معنی میں بھی آیا ہے. حقن کا کیا معنی؟ یقیناً، یقیناً بھائی، بے شک. وہ بمانے حقن، اور حقن کے معنی میں بھی، وہ بمانے حقن، اور حقن کے معنی میں نیز آمدہ است، اس میں، اس معنی میں بھی یہ آیا ہے. تو یہ کلا جو ہے حقن کے معنی میں بھی آیا ہے. جہاں بھی آپ کو کلا آپ عبارت میں دیکھیں تو اس کا ہر جگہ حرف ردا نہ بنائیں، بلکہ کبھی یہ حقن کے معنی میں بھی آتا ہے. جیسے کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلم، تو یہاں کلا حقن کے معنی میں ہے، یعنی یوں کہو انہ کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ انہ جیسے کلام میں تاکید پیدا کرتا ہے کہ بے شک ایسا ہی ہے. انہ زیدن قائمن، کیا معنی؟ بے شک زید کھڑا ہے، یا یقیناً زید کھڑا ہے. اسی طرح یہ کلا بھی بے شک اور یقیناً کا معنی ادا کر رہا ہے. کلا سوف تعلمون، کلا سوف تعلمون، یقیناً عن قریب تم جان لوگے. تو کلا یہاں حقن کے معنی میں ہے، یعنی یقیناً کے معنی میں یہ معنی ہے. وہ بمانہ حقن نیز آمداست، اور یہ کلا جو ہے حقن کے معنی میں بھی آیا ہے. چون کلا سوف تعلمون، جیسے کلا سوف تعلمون، یقیناً عن قریب تم جان لوگے. تو حقن کا کیا معنی؟ یقیناً، یقیناً بھائی، بے شک. نہم تنوین، نویں قسم ہے حروف غیر عاملہ کی تنوین بھائی. وہاں پنج است، تمکن چون زیدن، و تنکیر چون صحن، ای اسکت سکوتا ما فی وقت ما. نویں قسم آگے تنوین بھائی، تنوین. تنوین آپ کو میں نے بتلایا تھا تنوین نون ساکن کا نام ہے. زیدن، دیکھو یہ آخر میں کیا پڑھ رہے ہیں آپ؟ تنوین. میں آپ کے سامنے دیکھو ایک لفظ لکھوں گا، آپ نے مجھے پڑھ کر بتلانا ہے. میں نے لکھا زا یا دال، اور دال کے اوپر میں نے دو پیش ڈال دیے. اب اس کو پڑھو، زیدن. بھائی میں نے تو زا یا دال لکھی ہے، یہ نون آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ تنوین ہے جو آپ نے دو پیش اوپر لکھے. تو تنوین نون ساکن کا نام ہے، نون ساکن کا، اور یہ کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے. آخر میں کلمے کی اگر پیش ہے تو یہ پیش کے بعد آئے گا، اگر آخر میں زبر ہے تو یہ زبر کے بعد آئے گا، اگر آخر میں زیر ہے تو یہ زیر کے بعد آئے گا. جیسے زیدن، 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 دیکھو حرکت کے بعد اس کے تابع ہے. تو تنوین کس کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے، اور جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے. اور یاد رکھو یہ تنوین، یہ پانچ قسم پر ہے بھائی، تنوین پانچ قسم. اب وہ بیان کرنے لگے، کہتے ہیں نہم تنوین، نویں قسم تنوین ہے. وہاں پنج است، اور وہ تنوین پانچ ہیں، یعنی پانچ قسم کی ہیں. تمکن، ایک قسم تنوین تمکن ہے. چون زید، ان جیسے زید، تنوین تمکن بھائی، نام سے ہی پتا چل رہا ہے. تنوین تمکن وہ ہے جو اس میں متمکن پر آتی ہے. کس پر؟ آپ نے پڑھا تھا بھائی، جہاں وہ 16 قسم اعراب کی انہوں نے ذکر کی تھیں، اس سے پہلے انہوں نے مبنی کو بیان کیا تھا. وہاں بتایا تھا ایک ہے اس میں متمکن، ایک ہے اس میں غیر متمکن. اس میں متمکن وہ اسم ہے جو اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے، اور اس میں غیر متمکن وہ ہے جو اعراب کو جگہ دینے پر قادر نہیں. اور غیر متمکن وہ مبنیات ہیں بھائی. مبنیات کل کتنے ہیں؟ 8 وہ غیر متمکن ہیں. اور معرب کیا ہے؟ متمکن ہے بھائی، یعنی وہ اعراب کو جگہ دینے پر قادر ہے. تو یہ جو تنوین تمکن ہے نا، یہ اس میں متمکن پر آتی ہے، یعنی غیر متمکن یعنی مبنی پر نہیں. اور یہ تنوین تمکن یاد رکھو، یہ منصرف کو غیر منصرف سے جدا کرتی ہے. منصرف پر تنوین آتی ہے، غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. تو اس تنوین تمکن کا دوسرا نام تنوین صرف بھی ہے، صاد رافع، تنوین صرف. تنوین صرف یعنی یہ جس لفظ پر آ جائے یہ بتلاتی ہے کہ یہ منصرف ہے. مثلا زیدن، تنوین آ گئی اس پر، معلوم ہوا یہ منصرف ہے. اور عمرو، اس پر تنوین نہیں آئی، معلوم ہوا یہ غیر منصرف ہے. تو یہ تنوین تمکن جو ہے یہ منصرف کو الگ کر دیتی ہے، کس سے؟ غیر منصرف سے. تو یہ صرف منصرف پر آتی ہے. اور اسی کا دوسرا نام تنوین صرف بھی ہے. تو کہتے ہیں تمکن، پہلی قسم تمکن ہے، چون زیدن، جیسے زیدن. و تنکیر، اور ایک قسم ہے تنوین تنکیر. بھائی تنوین تنکیر یاد رکھو، جو نکیرا پر آتی ہے، کس پر؟ نکیرا پر آتی ہے. مثلا کوئی مثال دیں تنوین جو نکیرا پر آئے. ہاں آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا رجلن. نہیں بھائی، رجلن پر جو تنوین آ رہی ہے وہ تنوین تمکن ہے، وہ بتلا رہی ہے کہ یہ لفظ کیا ہے، یہ لفظ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. چنانچہ آپ کسی کا نام بھی رکھ دیں رجل، تو جب اس کا نام رجل رکھیں گے تو پھر بھی یہ تنوین آپ کو پڑھنا پڑے گی، اجاءنی رجلن. اس آدمی کا نام ہی کیا ہے؟ رجل. تو جاءنی رجلن، رأیت رجلن، مررت برجلن. اب تو نام بن گیا، اب تو معرفہ بن گیا، اب تو تنوین نہیں آنی چاہیے تھی. اگر یہ تنکیر والی تنوین ہوتی تو نام بننے کے بعد نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن یہ پھر بھی آ رہی ہے. تو معلوم ہو یہ تنوین تنکیر نہیں. تنوین تنکیر یعنی نکرا میں جو آتی ہے، نکرا بنانے والی، وہ صرف اسم فعل میں آتی ہے. کس میں؟ آپ نے پڑھا تھا کچھ اسم ہیں جو فعل والا معنی ادا کرتے ہیں، ان کو اسماء افعال کہتے ہیں. مبنیات میں یاد آیا بھائی؟ مبنیات میں آپ نے پڑھا تھا. تو یہ جو اسم فعل ہیں، بعض پر تنوین آتی ہے، بعض پر تنوین نہیں آتی. ایک ہی لفظ ہے، کبھی تنوین کے ساتھ آتا ہے اور کبھی بغیر تنوین کے. تو یہ جو تنوین کے ساتھ آئے، معلوم ہوا یہ نکیرا ہے، اور جو بغیر تنوین کے آئے وہ معرفہ. مثلا عربی میں دوسرے کو خاموش کروانے کے لیے کہتے ہیں صح، صاد اور ہا ہے، صح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صح. اور اسی کو تنوین کے ساتھ بھی بولتے ہیں، صحن. تو ہا کو کبھی ساکن پڑھتے ہیں اور کبھی ہا کے نیچے تنوین، صح. اور ایک صحن، یہ جو صحن تنوین کے ساتھ آیا، یہ تنوین بتلا رہی ہے کہ یہ نکیرا ہے. اور صح جو بغیر تنوین کے ہے، وہ بتلا رہا ہے کہ یہ معرفہ ہے. تو یہ تنوین کس لیے آتی ہے؟ تنکیر کے لیے، نکیرا بنانے کے لیے. اور مانا مانا سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا نکیرا کس کو کہتے ہیں. مثلا میں نے کہا رجلن، رجلن نکیرا ہے. تنوین کی بات نہیں کر رہا، لفظ رجل کی بات کر رہا ہوں. لفظ رجل کیا ہے؟ نکیرا ہے. اور ار رجل یہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو رجل کا کیا معنی؟ کوئی آدمی، کوئی مرد. اور ار رجل کا کیا معنی؟ وہ آدمی، کوئی معین آدمی مراد ہے. تو رجلن کا معنی کوئی آدمی. تو یہاں پر بھی دیکھنا، صحن یہ نکیرا ہے یا معرفہ؟ یہ نکیرا ہے. تو نکیرا والا ترجمہ کرو. صح اس لیے آتا ہے دوسرے کو خاموش کروانے کے لیے کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ. تو صحن، صحن کا ترجمہ ہوگا کبھی تو خاموش ہو جایا کرو، یا کبھی تو خاموش ہو جاؤ. صحن کبھی تو
خاموش ہو جاؤ،
یعنی کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ. دیکھو اس میں وقت کی تعین نہیں ہے، کسی وقت تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش. دیکھ، اور نکیرا کا بھی معنی ہوتا ہے رجلن، کیا ترجمہ تھا؟ کوئی آدمی. تو یہاں بھی صحن کبھی تو خاموش ہو جاؤ، یعنی کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ. اور ایک ہے بغیر تنوین کے، صح. صح اس کا معنی ہے ابھی خاموش ہو جاؤ، صح ابھی خاموش ہو جاؤ. دیکھا، متعین اسی وقت میں کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ. تو صحن کیا کیا معنی؟ کسی وقت خاموش ہو جاؤ. اور صح کا کیا معنی؟ ابھی خاموش ہو جاؤ. یعنی تو یہ دیکھو متعین ابھی خاموش ہو جاؤ, تو یہ معرفہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی, کہتے ہیں وہ تنکیر, اور دوسری قسم ہے تنوین کی, تنوین تنکیر. چون صحن, جیسے صحن, اے اسکت, تو خاموش ہو جا, سکوتن, خاموش ہونا, سکوتا ما, کوئی خاموش ہونا, فی وقت ما, کسی وقت میں, تو خاموش ہو جا, کسی بھی وقت میں خاموش ہونا. یہ تو لفظوں کا ترجمہ میں کر رہا ہوں, پھر سنو. اسکت, تو خاموش ہو جا, سکوتن, یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو. تو سکوتن مصدر ہے اور ماقبل اسکت کے معنی میں ہے. اسکت سکوتم ما, اسکت تو خاموش ہو جا, سکوتم ما, کوئی خاموش ہونا, فی وقت ما, کسی بھی وقت میں, یعنی تو کسی بھی وقت میں خاموش ہو جا. تو بامحاورہ ترجمہ میں نے کیا کیا؟ کبھی تو خاموش ہو جاؤ, یا کسی وقت تو خاموش ہو جاؤ. معنی سمجھ میں آیا؟
جی.
اما صح بغیر تنوین, باقی صح جو بغیر تنوین کے ہے, فمانا ہو, تو اس کا معنی ہے اسکت سکوت الانا, کہ تو ابھی خاموش ہو جا. اسکت, تو خاموش ہو جا. اسکوتا, یہ مفعول مطلق ہے. الانا, ابھی, تو ابھی خاموش ہو جا. ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی ابھی فوراً چپ کر جاؤ. وعوض, تیسری قسم ہے تنوین کی, تنوین عوض. تنوین عوض چون یوم اذن, جیسے یوم اذن. تنوین عوض اس کو کہتے ہیں جو کسی دوسرے لفظ کے بدلے میں آئے, اس کے عوض میں آئے, جیسے یوم اذن. یوم اذن یہ اصل میں تھا یوم اذ کان کذا, یوم اذ کان کذا, از کے بعد کانا قزا جملہ تھا, اس کانا قزا جملے کو ختم کیا اور اس کے بدلے میں از کے نیچے تنوین آ گئی, از ان, یوم از ان. تو یہ تنوین کون سی ہے؟
تنوین
عوض ہے, جو جملے کے عوض میں آئی ہے. اسی طرح یاد رکھنا, کلو, کلو پر بھی, کلو اور بازو یہ ہمیشہ مضاف الیہ چاہتے ہیں. کلو کا معنی سارا اور بازو کا معنی باز. بھائی کس چیز کا سارا, کس چیز کا باز؟ آگے مضاف الیہ چاہیے. مثلا کل الطلباتی, سارے کے سارے طلبا. دیکھا ہمیشہ کیا چاہیے؟ کل کا معنی سارا. بھائی کیا چیز ساری؟ آگے مضاف الیہ چاہیے. سارے طالب علم مراد ہیں, یا ساری کتابیں مراد ہیں, یا سارے قلم مراد ہیں, تو آگے مضاف الیہ چاہیے. کل الطلباء, دیکھا مضاف الیہ آ گیا. لیکن کبھی کبھار کلو اور بازو میں یوں کرتے ہیں کہ مضاف الیہ کو حذف کرتے ہیں اور اس کے عوض ان پر تنوین آ جاتی ہے. کلن یا بازن, جب بھی کلو اور بازو پر تنوین آ جائے, آپ سمجھ جائیں یہ تنوین عوض ہے, یہ اور یہ مضاف الیہ کے بدلے میں آئی ہے. اور کلن اصل میں تھا کلو واحدن, کلو واحدین, تو یہ واحد کو ختم کیا اور اس کی جگہ کلن پر تنوین آ گئی. تو یوم اذن اس پر جو تنوین آئی کون سی ہے؟ تنوین عوض, جو جملے کے بدلے آئی ہے, کانا قزا کی جگہ آئی ہے. اور کلن اس پر جو تنوین آئے, یا بازن اس پر جو تنوین آئے, وہ بھی تنوین عوض ہے, مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے. وہ مقابلہ, اور ایک ہے تنوین مقابلہ بھائی, چوتھی قسم. چون مسلمات یا مسلماتن, تنوین مقابلہ وہ ہے, یاد رکھو, جو جمع مؤنث سالم پر آئے. کس پر آئے؟ مسلماتن, مسلماتن. یہ جو تنوین ہے یہ تنوین مقابلہ ہے. بھئی کیا معنی تنوین مقابلہ؟ معنی یہ ہے کہ مسلمون ایک ہے جمع مذکر سالم مسلمون, اور ایک ہے جمع مؤنث سالم مسلماتن. تو مسلمون کے آخر میں نون آ رہا تھا اور یہ نون جمع والا ہے. کون سا ہے؟ نون جمع والا ہے. تو اس نون کے عوض میں, یا یوں اس نون کے مقابلے میں, ادھر مسلمات ان کو بھی تنوین دے دی. مسلمون میں یہ واو جو ہے یہ جمع اور مذکر کی علامت ہے, مسلمات ان میں یہ جو الف ہے یہ جمع کی علامت, اور تا جو ہے تانیث کی علامت. پھر مسلمون میں ایک نون آیا تھا, نون زائد تھا, اور ادھر مسلمات میں کوئی ایسی چیز نہیں، تم اس کے مقابلے میں چونکہ وہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، تو اس کے مقابلے میں، اس کے یعنی بدلے میں، جیسے وہاں پر کیا تھا؟ نون تھا، یہاں کیا دے دی؟ تنوین دے دی، کیونکہ تنوین بھی کس کا نام ہے؟ نون ساکن. تو علماء نحو فرماتے ہیں کہ مسلمات ان پر جو یہ تنوین آتی ہے، یہ تنوین کون سی ہے؟ تنوین مقابلہ ہے. یہ کس کے مقابلے میں دی گئی؟ مسلمونہ میں جو نون تھا اس کے مقابلے میں، یہاں پر بھی یہ نون تنوین والا دے دیا گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ انہوں نے مقابلہ ہے. وہ ترنم، اور آخری قسم ہے تنوین ترنم، کہ در آخر ابیات باشد، جو اشعار کے آخر میں آتی ہے. تنوین ترنم یاد رکھو، ابھی تک جو تنوین کی چار قسمیں آپ نے پڑھی، ایک تنوین تمکن، ایک تنوین تنکیر، اور دوسرا اور ایک تنوین عوض، اور ایک تنوین مقابلہ. یہ چاروں قسمیں تنوین کی یہ صرف اسم میں آتی ہیں. یہ جتنی مثالیں ابھی تک ہم نے کی، یہ سب کس کی تھی؟ اسم میں یہ تنوین آ رہی تھی. لیکن اگلی قسم ہے تنوین ترنم. تنوین ترنم وہ ہے جو اشعار کا وزن درست کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، اشعار میں ترنم پیدا کرنے کے لیے لائی جاتی ہے. اور یہ اسم کے آخر میں بھی جڑتی ہے، فعل کے آخر میں بھی جڑتی ہے، اور حرف کے آخر میں بھی جڑتی ہے. دیکھو، جب نون آخر میں آتا ہے تو نون کی وجہ سے غنہ کیا جاتا ہے، غننے کی وجہ سے آواز ناک میں جاتی ہے. تو جو اشعار پڑھنے والے ہوتے ہیں، یہ آخر میں، یا شاعر ہوتے ہیں، آخر میں یہ نون ساکن لے آتے ہیں. اس نون ساکن کی وجہ سے غننا ہوگا، آواز کو انسان لمبا کر سکتا ہے. جیسے گنگناتے ہوئے انسان کیا کرتا ہے؟ آواز کو لمبا کرتا ہے. تو غننے کی وجہ سے آواز ناک میں جائے گی اور اس کو لمبا کرے گا، اور اس میں شعر میں ترنم پیدا ہوگا. کیا ہوگا؟ ترنم پیدا ہوگا. آواز جتنی لمبی ہوگی اسی طرح اس کو پڑھنے اور سننے کا لطف آئے گا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین ترنم. اور یہ اسم کے ساتھ خاص نہیں، یہ فعل میں بھی آ سکتی ہے اور حرف میں بھی آ سکتی ہے. تو یہ شعر کا وزن درست کرنے کے لیے لائی جاتی ہے، شعر میں ترنم پیدا کرنے کے لیے. بھائی یاد رکھو، اشعار کا اپنا خاص وزن ہوتا ہے. ایک حرف بھی ادھر ادھر ہو جائے تو پورے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں وہ ترنم. اور پانچویں قسم تنوین ترنم ہے کہ در آخر ابیات باشد، جو اشعار کے آخر میں ہوتی ہے. ابیات جمع ہے بیت کی، اور بیت شعر کو کہتے ہیں. بھائی شعر فارسی میں شعر کو کہتے ہیں. کہ در آخر ابیات باشد، جو اشعار کے آخر میں ہوتی ہے، اور اس کی مثال بھی ذکر کر رہے ہیں. شعرن اقل اللوم عادل والعتابن وقول لی ان اصبت لقد اصابا. دیکھو، اقل اللوم عادل والعتابا. یہ والعتابا کے آخر میں جو نون ہے، یہ ہے تنوین ترنم. بھائی تنوین کس کا نام ہے؟ نون ساکن کا نام ہے نا. تو یہ والعتابا کے آخر میں جو نون بڑھایا گیا، یہ صرف ترنم کے لیے بڑھایا گیا ہے. اصل لفظ ہے العتاب. عتاب کا معنی کیا ہے؟ ناراضگی اور غصہ. تو عتابن اس کے آخر میں تنوین ترنم ہے بھائی. اور یہ آپ غور کریں کہ العتابن اس پر الف لام داخل ہے، اور جس لفظ پر الف لام آ جائے اس پر تنوین نہیں آتی. لیکن یہ جو تنوین ترنم ہے، یہ ہر لفظ پر آ جاتی ہے، چاہے وہ اسم ہو، چاہے فعل ہو، چاہے حرف ہو، چاہے اسم پر الف لام ہی کیوں نہ داخل ہو، یہ تنوین آ جاتی ہے. کیونکہ یہ صرف کس لیے آتی ہے؟ ترنم کے لیے آتی ہے بھائی. تو یہ العتاب پر تو عام حالات میں تنوین نہیں آ سکتی، کیونکہ الف لام ہے اس پر، لیکن یہاں تنوین آ گئی، یہ تنوین ترنم ہے. وقولی ان اصبت لقد اصابن. یہ اصابن، اصاب فعل ہے، اصاب یصیب، اور یہ اصابن کے آخر میں تنوین آ گئی. یہ جو نون ہے، یہ تنوین ترنم ہے بھائی، تنوین ترنم. اور دیکھو، یہ فعل کے آخر میں آ گئی تنوین ترنم. حالانکہ تنوین تو ویسے کس میں آتی ہے؟ صرف اسم میں. لیکن میں نے بتایا یہ تنوین ترنم اسم میں بھی آتی ہے، فعل میں بھی، اور حرف میں بھی. تو یہ دونوں جگہ تنوین ترنم ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ العتابن یہ نون کیا ہے؟ تنوین ترنم. اور لقد اصابن یہ بھی کیا ہے؟ تنوین ترنم، جو فعل کے آخر میں آ رہی ہے. اب شعر کا ترجمہ بھی سمجھ لیں. اقل اللوم، اقلی امر کا صیغہ ہے واحد مؤنث حاضر کا. آپ نے کیا پڑھا ہے گردانوں میں؟ امد یمدو، امد یمدو، اس سے امر کیا ہے؟ امد، امد، امدی، امدد. تو امد گردان کریں، امدا، امدا، امدو، امدی، دیکھا امدی اسی وزن پر ہے. اقلی واحد مؤنث کا صیغہ ہے. اقلی، یہ شاعر اپنی عشیقہ کو کہہ رہا ہے اقلی کہ تو تھوڑا کم کر دے اللوم، ملامت کو. شاعر کی عشیقہ ہے، کہتا ہے میری عشیقہ مجھے ہر چیز میں کہتی ہے یہ تم غلط ہو، تم غلط ہو، جو بھی کام کروں کہتی ہے تم نے غلط کام کیا ہے، چاہے میں درست بھی کروں پھر بھی کہتی ہے غلط کیا ہے. تو کہتا ہے اقلی اللوم کہ تو ملامت، لوم کا معنی ملامت، کہ تو ملامت کو تھوڑا کم کر دے. عازلا یہ اصل میں تھا یا عازلتو، یا عازلتو، عازلتن کا معنی ہے ملامت کرنے والی. عازلتن کا معنی ہے یا تو اس کا نام ہے عازلتن، یا عازلتن کا معنی کے اعتبار سے کہ تو ملامت کرنے والی ہے، تو اس کا کیا کہہ دیا؟ عازلتن. تو یا عازلتو، پھر یا کو کیا کر لیا جاتا ہے، کبھی حذف کر لیتے ہیں حرف ندا کو، اور جو منادا ہوتا ہے اس کے آخر میں بھی ایک آدھ حرف کبھی حذف کر لیتے ہیں. تو اصل میں کیا تھا؟ یا عازلتو، پھر یا کو شروع سے ختم کر دیا تخفیف کے طور پر شعر کی وجہ سے، کہ شعر میں یا صحیح جڑتا نہیں تھا، اور عازلتو آخر سے گول تا بھی ختم کر دی، تو کیا رہ گیا؟ عازلا. تو یا، تو عازلا اصل میں کیا تھا؟ یا عازلتو، اے ملامت کرنے والی، اے ملامت کرنے والی. جبکہ یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اس کا نام ہے، اس کی عشیقہ کا نام ہے، تو بہرحال نام بھی ہو تو یا عازلتو تھا، اور اگر ویسے ملامت کرنے والی کے معنی میں ہو تو بھی کیا تھا؟ یا عازلتو، یہ منادا ہے بھائی. اقل اللامتو، ملامت کو کم کر دے. عازلا، یا عازلتو، اے ملامت کرنے والی. والعتابن، اور عتاب یعنی غصے اور ناراضگی کو بھی کم کر دے. وقولی، اور تو کہہ. قال سے امر کیا آتا ہے؟ قل، گردان کریں قل کی، قل، قولا، قولو، قولی، دیکھا واحد مؤنث کا صیغہ ہے امر کا. وقولی، اور تو کہہ. ان اصبتو، اگر میں صحیح کام کروں، لقد اصابن، کہ اس نے صحیح کام کیا ہے. اگر میں کوئی صحیح کام کر لوں تو کہہ دیا کر کہ اس نے صحیح کام کیا ہے. ملامت تھوڑی کم کر دے، ہر چیز میں ملامت، ہر چیز میں غصہ، ہر چیز میں کہتی ہے کہ اس نے غلط کام کیا ہے، تو اگر میں کبھی صحیح کام کر لیا کروں تو اس کو صحیح کہہ دیا کر. معنی سمجھ میں آ گیا؟ پھر دیکھ لیں. اقل اللوم عازل والعتابن وقولی ان اصبت لقد اصابن. اقل اللوم، کہ تو ملامت کو تھوڑا کم کر دے. عازلا، ایا عازلتو، اے ملامت کرنے والی. والعتابن، اور غصے کو تھوڑا کم کر دے، اپنے غصے اور عتاب ناراضگی کو. وقولی، اور تو کہہ. ان اصبتو، اگر میں صحیح کام کروں. لقد اصابن، کہ تحقیق اس نے صحیح کام کیا ہے. تو بہرحال یہاں وہ تنوین ترنم کی مثال کے طور پر یہ شعر ذکر کیا. وہ تنوین ترنم در اسم و فعل و حرف رود، اور تنوین ترنم جو ہے در اسم و فعل و حرف رود، اسم، فعل اور حرف میں آتی ہے، ان سب پر تنوین ترنم آتی ہے. اما چہار اولی خاصست با اسم، اور باقی پہلی چار تنوین کی قسمیں جو ہیں خاصست با اسم، وہ خاص ہیں اسم کے ساتھ. اما چہار اولی، پہلے چار جو ہیں تنوین کی قسمیں خاصست با اسم، وہ خاص ہیں کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ. حاصل کلام بھائی، صرف یہ تنوین کے حاصل کلام سن لیں کہ تنوین جو ہے وہ نون ساکن کا نام ہے جو کلمے کے آخر میں آتا ہے اور اس کی حرکت کے تابع ہوتا ہے، اور یہ کتنی قسم پر ہے؟ پانچ قسم پر. ایک تنوین تمکن ہے اور یہ منصرف اور غیر منصرف میں فرق کرنے کے لیے آتی ہے، صرف منصرف پر آتی ہے، اور اس کا دوسرا نام تنوین صرف ہے. دوسری قسم تنوین تنکیر ہے جو نکرہ پر آتی ہے، معرفہ پر نہیں، اور یہ صرف اس میں فعل کے اندر آتی ہے. اور تیسری قسم تنوین عوض ہے جو مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، اور جیسے یوم اذن، یہ اصل میں کیا تھا، یوم اذ کانا کزا، کانا کزا کو حذف کیا اور اس کے عوض میں اذ پر تنوین آ گئی، یوم اذن مضاف الیہ کے عوض. اسی طرح میں نے بتایا کلو پر کبھی تنوین آپ عبارت میں دیکھیں تو سمجھ جائیں کہ یہ تنوین عوض ہے مضاف الیہ سے. کلن تو کلن کس معنی میں ہوتا ہے، کل واحد، تو کل واحد، واحد کو حذف کیا اور کلو کو تنوین دے دی تو کلن ہو گیا. اور چوتھی قسم ہے تنوین مقابلہ، اور تنوین مقابلہ وہ ہے جو جمع مؤنث سالم میں آئے، اور یہ جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون آیا تھا اس کے مقابلے میں یہ تنوین اس کو دی گئی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، تنوین مقابلہ. اور پانچویں قسم تنوین ترنم ہے، اور وہ تنوین ترنم اشعار میں آتی ہے، اور یہ ترنم کے لیے تاکہ شعر اس میں غنہ ہوگا، ناک میں آواز جائے گی اور اس کو انسان لمبا کرتا ہے. قیرات میں بھی کیا کرتے ہیں، غنے کو ذرا لمبا کرتے ہیں، تو یہاں پر بھی جب آواز کو ذرا لمبا کریں گے تو آواز میں آواز جو ہے پر لطف، یوں کہیں کہ آواز میں ترنم پیدا ہوگا اور خوشگوار معلوم ہوگی. تو یہ تنوین ترنم ہے. تو تنوین کی باقی قسمیں تو اسم کے ساتھ خاص، لیکن یہ جو تنوین ترنم ہے یہ اسم میں بھی آ سکتی ہے، فعل میں بھی اور حرف میں بھی. جیسے شعر کے اندر ایک اسم تھا، اس پر الف لام تھا، لیکن پھر بھی تنوین ترنم اس کے ساتھ آ کر جڑ گئی، اور فعل تھا اصاب، لیکن اس کے ساتھ بھی تنوین ترنم جڑ گئی بھائی. تو یہ تنوین ترنم اسم کے ساتھ بھی جڑتی ہے، فعل کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی. بات سمجھ میں آ گئی. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.
طلباء عموماً نحو میں بڑی محنت کرتے ہیں، جہاں کہیں صرف نحوی دورہ ہوتا ہے وہاں چلے جاتے ہیں، کئی کئی دفعہ کرتے ہیں، پھر بھی نحو حل نہیں ہوتی. وجہ یہ کہ نحو بھائی، نحو بعد میں ہے، پہلے اپنی صرف ٹھیک کرو. صرف ٹھیک نہیں کرو گے تو نحو میں جتنا مرضی زور لگا لیں آپ، اس میں فائدہ زیادہ نہیں ہوگا، تھوڑا ہی ہوگا. اور یہاں صرف کا بہترین طریقہ ہے والد صاحب رحمہ اللہ کا، یہ یوں سمجھو کرامت جیسے اس کا اثر ہے. یہ جیسے نورانی قاعدہ ہوتا ہے نا، نورانی، یہ ابواب صرف دیکھیے آپ سب نے، یہ نورانی قاعدہ ہے صرف کا. لیکن ایسا کمال کا نورانی قاعدہ ہے، یہ یاد کر لو، انشاءاللہ بخاری بھی آپ خود پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کو بالکل قل ہو اللہ کی طرح یاد کر لو، قل ہو اللہ کی طرح. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے نح تو کوئی چیز ہی نہیں، نح تو بڑی آسان ہے. اب یہ رابعہ والے، انہوں نے یہ صرف پڑھی ہوئی ہے، نحو ان کو کچھ نہیں آتی تھی. ابھی جامی ہم نے شروع کی جو نحو کی پی ایچ ڈی ہے، پی ایچ ڈی. ایک آدمی کو آپ پرائمری سے اٹھائیں اور پی ایچ ڈی میں لے جائیں، وہ کچھ کر سکے گا؟ اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا. لیکن ان کو ساری جامی سمجھ میں آ رہی ہے. کیوں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان کی صرف کی بنیاد بہترین بنی ہوئی ہے، صرف اچھی ہے. اب نحو میں نے ایک دو ہفتے ان کو ترکیب کروائی، ماہر ہو گئے، اب یہ آرام سے سمجھتے جا رہے ہیں، ایک ایک بات ان کو سمجھ میں آ رہی ہے. حالانکہ جامی کہاں سمجھ میں آتی ہے طلبا کو. تو اصل چیز صرف ہے، یہ یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ جو صرف ہے اس کو یاد کر لو. جو بڑے درجوں والے طلبا ہیں، اولا والے تو کر رہے ہیں، بڑوں درجے والے ہیں، ابھی دو تین مہینے ہیں، اس میں خوب ازبر کر لیں، نہیں تو رمضان کی چھٹی آئیں گی، اس میں خوب ازبر کر لو اس صرف کو. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے نحو خود بخود، آپ تھوڑی سی محنت سے پھر نحو حل ہو جائے گی. صرف نہیں آئے گی تو سیغے کا ہی نہیں پتا چلے گا. یہ مکرمن ہے، مکرمن ہے، مکرمن ہے، کیا لفظ ہے لفظ کا. صرف نحو تو صرف آپ کو یہ بتائے گی، مکرمن پیش پڑنی ہے یا مکرمن زبر پڑھنی یا مکرمین، صرف آخری میم پہ کیا پڑھنا ہے وہ بتائے گی نحو بھائی. اور صرف تو آپ کو پورا صیغے کی شکل بتائے گی کہ مکرمن پڑھنا ہے، مکرمن پڑھنا ہے، مکرمن پڑھنا ہے، مکرمن پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے بھائی.
تو جب صیغے کا ہی نہیں پتا ہے آپ کو نحو آ بھی جائے تو کیا فائدہ ہوگا؟ تو نحو آ بھی نہیں سکتی اس کے بغیر، تو پہلے صرف ہے. تو یہ بالکل 80 باب ہیں مختصر سے، ان کو زبردست یاد کر لو اور پھر خود ہی نہ کرو، آگے جاؤ چھٹیوں میں جا کے کسی کو تیار کرو، جس کے طالب علم کو آپ یہ یاد کروا دیں گے اس کی زندگی بن جائے گی، وہ آگے چل پڑے گا، دور حدیث تک بہترین چلے گا. اور جس کی صرف نہیں اچھی ہوتی وہ بیچارہ بس سبقوں میں بیٹھتا رہتا ہے، بیٹھتے بیٹھتے دورہ کر کے، دورے کے سال میں بھی اس کو عبارت پڑھنا نہیں آتی بھی. تو ابھی سال ہیں، ابھی کر لو. بڑے درجوں والوں کے لیے تو اور آسان ہے، وہ تو ایک دفعہ ان چیزوں سے گزر چکے ہیں، وہ تو 2-3 مہینے میں آرام سے کر لیں گے، تو بہترین ان کی تمسب بنیاد ٹھیک ہو جائے گی.